وہاں جانا ہوتا ہے، اس لیے آج وہ کام کر لو، آج نہیں ہو سکا تو بھی پرسوں کریں گے. اب ڈاکٹر کے جانا تو ضروری ہے، صحت کا معاملہ ہے، لیکن ایک دن پہلے چلا جائے. فکر رکھنے سے سب کام ہو جاتا ہے، بلکہ جو کام دین کی خاطر سے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں ان میں خیر اور برکت آ جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے پھر بھی اس کو زبردستی پیچھے کر دیا، اچانک سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن عمومی طور پر فکر اور دھیان اور دھن اور التزام اور اہتمام دین کا خوب ہونا چاہیے، تب کہیں دین حاصل ہوتا ہے. کیا وہ نہیں لگ رہا؟ زندگی میری پابند سنت رہے. ہمارے حضرت مرشدنا مولانا عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے
رہے، بس تیرے نام فتر ہے میرے دل میں تیرا درد الفتر ہے میری دنیا ہے الفت سلامت رہے میری دنیا ہے الفت سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے تیری مرضی سے ہر آرزو فدا تیری مرضی سے ہر آرزو فدا اور دل میں بھی اس کی حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی مرضی سے ہر آرزو فدا اور دل میں بھی اس کی حسرت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے قامت رہے روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری اللہ
وعلیکم السلام. پانچ ہی تو کام کرنے ہیں اور اللہ تعالی کی ولایت مل جائے گی. اللہ تعالی نے اپنی دوستی بہت ہی سہل رکھی ہے. سودا تو مہنگا ہے لیکن بہت سستا دے رہے ہیں, بہت سستا. اور بنیاد ہے برے کاموں کو چھوڑنا ہے. برا کام تو برا ہی ہوتا ہے اور چھوڑنا ہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے برے کاموں کو چھوڑنے کا ہم سے تقاضا فرمایا ہے. اور برے کام کرنے کے دو ذریعے ہیں, ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. تو بس نفس و شیطان کی بات نہیں ماننی ہے اور اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی. اللہ کی بات ماننی ہے, نفس و شیطان کی بات نہیں ماننی, ماحول کی بات نہیں ماننی, معاشرے کی بات نہیں ماننی. بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اب تک جو غفلت اور گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں اللہ پاک اس سب کو معاف فرما دے اور اپنی زندگی کی قدر ہمیں نصیب فرما دے اور عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما دے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یوں تو دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت بدلے کی جگہ ہے, وہاں عمل نہیں ہے. تو لیکن یعنی یہاں پر بدلے کا ہم توقع نہ رکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑا کرم اور مہربانیاں بندوں پر ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں. یہ ان کی مہربانی اور کرم ہی ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں, دنیا کی زندگی بھی مزیدار کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ان پر واجب نہیں ہے. دنیا تو ہے ہی, پھر مرشد رحمتہ اللہ فرماتے تھے دنیا غم کا گھر ہے. تو یہ تو جب آنکھ بند ہوگی اور اعمال صالحہ لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے تب ہی بدلے کا حق ہے. حق تو وہ بھی نہیں ہے لیکن ان کا وعدہ ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں, پھر اس کو قبولیت بھی فرماتے ہیں اس کی. تو لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ ہم اس کو ضرور بے ضرور مزیدار زندگی دیں گے. جو نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان والا ہو, ہم اس کو ضرور بے ضرور تاکید پر تاکید فرمائی ہے کہ ضرور اس کو ہم مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہ خدا تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ اپنی دوستی بہت سستی دے رہے ہیں کہ برے کام چھوڑ دو. برے کام تو چھوڑنے ہی چاہیے, چاہے ان کی دوستی ملتی نہ ملتی, برے کام تو چھوڑنے ہی چاہیے. برے کام کون سی اچھی چیز ہے کہ اس کو ہم کریں. یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ برے کام چھوڑ دو اور ہماری دوستی تم لے لو. اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ایسے اللہ والے جو بن جاتے ہیں اللہ کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے, نہ تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو غم آتا ہے. حالات تو آتے ہیں, ارد گرد حالات ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر سکون اور چین ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. حالات آتے ہیں لیکن دل کو سکون ہوتا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جیسے سمندر پہ جائیں تو موجوں کی کس قدر تلاطم ہوتا ہے, کیسی شور شرابہ ہوتا ہے. بعض اوقات سمندر ایسا تیز ہوتا ہے کہ اس کی گرج میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی, لیکن اندر اگر گہرائی میں چلے جاؤ تو کتنا سکون ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے. یا مچھلیوں کو دیکھو تو اطمینان سے تیر رہی ہوتی ہے, ان کو معلوم ہی نہیں کیا طوفان ہے. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے, کہ ماہیان قعر دریائے جلال, کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ دریائے جلال گہرائی میں رہتی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی محبت کی گہرائی میں رہو, اللہ کے قرب کی گہرائی میں رہو, تو یہ طوفان جو آتے ہیں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فرماتے تھے کہ اگر سوئٹزرلینڈ ایسی گھڑی بنا سکتا ہے جو سمندر کی گہرائی میں لے جاؤ, ان کا دعویٰ ہے کہ 200 میٹر سمندر کی گہرائی میں لے جاؤ. کوئی گھڑی بناتے ہیں کہتے ہیں 1000 میٹر لے جاؤ تو اس میں پانی نہیں داخل ہوگا. تو فرمایا کہ جب مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسی چیز بنا سکتی ہے کہ جس میں سمندر کی گہرائی میں چاروں طرف پانی ہے اور اس کا دباؤ بھی خوب ہے, 1000 میٹر کے اندر لے گئے لیکن پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے, خالق کو یہ قدرت نہیں ہے کہ دل کے ارد گرد پریشانیاں اور غم ہوں, حالات ہوں, لیکن دل کے اندر سکون اور چین ہو. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اپنی تعلق کی برکت سے قلب کو غم پروف کر دیتے ہیں. گھڑی واٹر پروف ہے لیکن اللہ کے تعلق کی برکت سے دل غم پروف ہو جاتا ہے. تو یہ تعلق کو حاصل کرنا یہی دوستی ہے اللہ کی, اور اس کے لیے بہت آسان فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دیں ہم, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہم تمہیں ہماری دوستی مل جائے گی. ہمارے دوست ہیں ہی وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہ سے پرہیز کرتے ہیں. تو یہ دوستی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی, برے کاموں کو چھوڑنا ہے, برے کام. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم سے برے کاموں کو چھوڑنے کا تقاضا فرمائے, کہ تم برے کام چھوڑ دو تو تم ہو ہی ہمارے, ہم تمہارے, تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, تو آپ تو ہیں ہی تمہارے, تم بھی ہمارے بن جاؤ گے. فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. بس ہر وقت ہمیں جستجو اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے کسی فعل سے کسی قول سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, کوئی بات کوئی گناہ ہم کر نہ ڈالیں جس سے خدا تعالیٰ سے دوری ہو جائے, دل میں ظلمت پیدا ہو جائے, اندھیرا پیدا ہو جائے. تو ایک گرو فرماتے ہیں جماد چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم, کہ ہم نے گناہوں کے کنکر پتھر پھینکے, گندی چیزیں چھوڑ دی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پا لیا, ہے نا. کتنا سستا ہم نے اللہ کو پایا کہ گناہ کو چھوڑ دیا, جو کہ چھوڑنے ہی کی چیز ہے. برائی برائی ہے, گندگی گندگی ہے, پیشاب پیخانہ پیشاب پیخانہ ہے, کون اس سے محبت رکھتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم گناہ کرنا پیشاب پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے, اس سے بھی غلیظ اور گندی چیز. بس خدا تعالیٰ کی محبت ہم کو ایسی عطا ہو جائے کہ گناہوں سے ہم کو ایسی نفرت عطا ہو جائے, کہ تو پھر تو اللہ کی دوستی پکی ہے. اور طریق اس کا سنت ہے, سنت طریق سنت ہے. تو فرمایا کہ 5 کام اگر کر لیے جائیں تو انشاءاللہ ولایت پکی ہے. تو حالات تو آتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جب سے ہم نے اللہ کے راستے میں چلنا شروع کیا ہے غلام پریشانی غلام مانوا ہمارا تو کوئی معاملہ بن نہیں رہا. تو وہی سب امتحان ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو کیسے کیسے امتحانات سے جو ہے پرکھا گیا ہے, جانچا گیا ہے اور ان کو خالص کیا گیا ہے. صحابہ کو کیسے خالص کیا گیا ہے نا. تو یہ سب امتحانات ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسا صبر عطا فرما دیتے ہیں, گویا صبر اس کے قلب میں انڈیل دیتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبر, یا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجیے. اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت کو انڈیل دیتے ہیں، پر سکون رہتا ہے کہ جو بھی حالات ہیں میرے مالک کی طرف سے ہیں، تو بس اس پر صبر و استقامت کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. یہ سب امتحان ہے، یہ ہمارا بندہ ہے یا ذرا سی 19-20 ہو گیا تو بھاگ گیا، یہ مزے کا بندہ ہے، لطف کا بندہ ہے. تو جو آدمی استقامت سے رہتا ہے، صبر سے رہتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. ہوائی جہاز ایئرپورٹ سے جب ٹیک آف کرتا ہے تو شروع میں کیسا ہلتا ہے، لرزتا ہے ادھر ادھر، اور کبھی کبھی دھم سے نیچے بھی آتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ابھی زمین پہ لگ جائے گا جا کے، لیکن وہ آسمان کے اندر ایئر پاکٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں جو پریشر نہیں ہوتا ہوا کا، جیسے ہی اس پاکٹ میں ہوائی جہاز داخل ہوتا ہے وہ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب نیچے وہ ایئر پاکٹ بند ہوتی ہے وہاں پریشر واپس آ جاتا ہے، وہاں وہ رک جاتا ہے اور کیسا ادھر ادھر ہلتا ہے بعض اوقات. تو شروع شروع میں اسی طرح ہوائی جہاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ ایک مخصوص اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، یا گویا پانی پہ بالکل پرسکون پانی پہ تیر رہا ہے. تو یہ حالت مومن کے لیے ہوتی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ اسے کچھ جانچتے ہیں، کچھ امتحان لیتے ہیں اس کا، کہ یہ صبر و استقامت کا بندہ ہے یا نہیں. ذرا ذرا سی بات پہ زبان پر شکایت لے آنا، ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جانا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر ڈالنا، تو یہ چیزیں جو ہے اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو کام کرنا وہ ہے جو خدا اور رسول کا حکم ہے. جیسے بھی حالات ہوں، خدا تعالیٰ کسی کو غم دے کے پالتے ہیں، کسی کو خوشی دے کے پالتے ہیں، کسی کو فراخی دے کے پالتے ہیں، کسی کو تنگی دے کے پالتے ہیں، کسی کو دکھ بیماری سے پال لیتے ہیں، کسی کو صحت سے پال لیتے ہیں، کسی کو مال زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو فقر سے پالتے ہیں. یہ سب ان کے کام ہیں، اور ہر ان کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے، اور بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. فرمایا کہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہے، جو بھی حالت ہم پہ آتی ہے وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہے. نمبر ایک یہ کہ جو حالات ہمارے اوپر آئے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو، تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہر فائدے سے بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے وہ. تو دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو، کچھ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے بھی احتیاج سے پاک ہیں. اب تیسری صورت یہ ہے کہ سراسر جو ہے نہ تو اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فضول اور لغ کام سے بالکل پاک ہیں کہ زندگی یوں ہی گزر رہی ہو، یوں ہی کسی کی ٹانگ توڑ دے، کسی کو بیمار کر ڈالا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صورت بھی محال ہے. تو آخری چوتھی صورت ہی باقی رہ جاتی کہ سراسر جو بھی حالات آتے ہیں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب یہ یقین اور استحضار ہمارے دل میں آ جائے، اور یقیناً یہی بات ہے کہ جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے. بندے کی عقل ناقص ہے، بندے کا نظر ناقص ہے، سمجھ ناقص ہے. جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چھوٹا سا بچہ ہے کہے ہمیں موٹر سائیکل دلا دو، تو باپ تو کبھی بھی اس کو موٹر سائیکل نہیں دلاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا. تو اب یہاں سے دعا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، نہیں مل رہی، نہیں حالات ویسے ہو رہے جیسے چاہتے ہیں. تو یہ اپنی مرضی لگانا، جہاں اپنی مرضی لگاتا ہے بندہ ہمیشہ، جس کو اصطلاح میں تجویز کہتے ہیں، تجویز کرنا، اپنے لیے کوئی مخصوص حال تجویز کرنا کہ ہمیں اتنا مال ہونا چاہیے، ہمارا لائف اسٹائل ایسے ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ سب ہونا چاہیے، اس کو تجویز کہتے ہیں. اور جس نے تجویز لگائی وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. کام کیا کرنا ہے؟ تفویض، سپرد کر دینا. وافوض امری الی اللہ، اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ پہ سپورٹ کر دینا، ان کے سپورٹ کر دینا. بس پھر دیکھو تماشا کیسا سکون اور چین سے گزرتا ہے کہ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسپل دیکھا ہے. بھاری پریشانی، اپنی تجویز لگائی ایسے ایسے ہونا چاہیے، بس پریشانی شروع. سراسر پریشانی آتی ہی تجویز سے ہے. اور جہاں تفویض اختیار کر لی کہ سارے کام اللہ کے سپرد ہیں، جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے بابا کی انگلی پکڑے جاتا ہے 2-4 سال کا، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ بابا کی انگلی میرے ہاتھ میں ہے، کہیں جانے کا نہیں ہے، کچھ بھی جو بھوک لگے گی بابا کھلائے گا، مجھے سردی لگے گی بابا پہنائے گا، ننگا ہوں گا بابا پہنائے گا، اور کھانا کھانا ہوگا کھانا کھلائے گا بابا. تو اس طرح سے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو پھر ہمیں بھی یہ سکون اور اطمینان نصیب ہوگا کہ وہی ہم کو کھلائیں گے, وہی ہم کو پلائیں گے, وہی ہم کو چلائیں گے, وہی ہمیں چھت دیں گے, وہی ہمیں اولاد دیں گے, وہی ہمیں رشتہ دیں گے, پھر ہمیں کیا فکر ہے, ہے نا. ہم نے کام وہ کرنا ہے جو انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے, اور ہم نے معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ ہم وہ کام تو کرتے نہیں جو انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے, بلکہ جو کام انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے ہم نے وہ اپنے ذمے سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ہے نا, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہم نے اپنے ذمے نہیں لیا ہو. یہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا مگر ہم سمجھتے ہیں رزق ہمارے ذمے ہے, یا ہم اس کے پیچھے دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے ہیں اور وہ کام سے غفلت برتتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ذمے کیا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں تمہارا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں, مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں, تمہیں رزق پہنچانا وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور کہاں تم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے حضرت نے بارہا سنایا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو کیسے رزق پہنچاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ چٹان کو اپنی چھڑی ماری, انہوں نے چھڑی ماری, پھر فرمایا پھر چھڑی ماری, دو ٹکڑے ہو گیا پتھر, پھر فرمایا اور چھڑی مارے, پھر دو ٹکڑے ہو گیا, تیسری بار بھی چھڑی کا حکم فرمایا. جب وہ ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا ہرے رنگ کا پتا کھا رہا تھا, ہرے رنگ کا پتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ یہ ہم کیسے بندوں کو رزق پہنچاتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے ان الرزق لیطلبہ العبد کما یطلبہ اجلہ, کہ رزق اپنے مرزوق کو, کھانے والے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت اس کو ڈھونڈتی ہے. اور فرمایا کہ ان النفس لن تموت الا, ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ کوئی جاندار اپنا رزق پورا کیے بغیر, ایک ایک دانہ ایک ایک ذرہ پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا. پھر ہم رزق کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے, اللہ پہ توکل نہیں کرتے, اور ساری جگہ ٹکرے مارتے ہیں لیکن ایک اللہ کے در پہ ہم سر نہیں رکھتے. ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. ہاں اللہ سے مانگ کے تو ہم دیکھیں, اللہ کے راستے پہ تو ہم آ کے دیکھیں, وہ کام تو کرتے نہیں جو انہوں نے ہمارے ذمے کیا. حدیث پاک میں ہے ان دنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, کہ دنیا جو ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے, ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے, سورج چاند ستارے اگر ان کی گہرائی میں جاؤ ان میں غور کرو, سب کے سب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, مویشی چرند پرند یہ درخت وغیرہ ساری چیزیں, دریا سمندر ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اور اپنے لیے انسان کو بنایا, انسان کو اپنے لیے بنایا, اپنی طاعت کے لیے بنایا, اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو وہی معاملہ ہے کہ آج باس جو ہے وہ نوکر بنا ہوا ہے اور نوکر باس بنا ہوا ہے, یعنی کائنات کی خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں جو ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں, اور ہم اللہ کی طاعت کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن وہ کام ہم بھول گئے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا, ولایت کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, اور اس سے کسی کو چھوٹ نہیں. اور اس کے لیے میرے مرشد نے یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو آدمی یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ولایت اس کو ضرور مل جائے گی, پکی ولایت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. نمبر ایک کام تو یہی جو بنیادی ہے, قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, گناہ سے بچنے کا, اور اگر غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو استغفار و توبہ سے اس گناہ کو اپنی ریل صاف کروا دینا, اپنی فائل میں سے نکلوا دینا, پھر وہ متقی کا متقی ہو گیا. فرمایا کہ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, جو مستغفر ہوتا ہے کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے, ندامت سے استغفار کرتا رہتا ہے, تو وہ بھی متقین ہی کی طرح ہے, متقین ہی میں شامل ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھا تو اب اس کے ایسی کالک مل گئی کہ کبھی صاف ہی نہیں ہو سکتی. میرے حضرت فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی جرم کر ڈالے اور اس کا کیس عدالت میں چل جائے, معافی بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے فائل میں اس کا نام آ جاتا ہے, بلیک لسٹ میں نام آ جاتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ جرم کر چکا ہے, تو دوبارہ جرم کرتا ہے اور فائل پھر تازہ ہو جاتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ جب ایک مرتبہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں
نہ صرف خود معاف فرماتے ہیں بلکہ چاروں گواہوں سے بھی اس گناہ کو صاف کر دیتے ہیں، صحیفوں سے بھی صاف کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، اور اس زمین کا ٹکڑا جو قیامت کے دن گناہوں پر گواہی دے گا اس کو بھی بلا دیتے ہیں، اور کرامن کاتبین کو بھی بلا دیتے ہیں، ایسے کریم مالک ہیں. اور معاف فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبوبیت کا بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ندامت کے ساتھ استغفار کرو گے تو ہم تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہگار بندوں کا ندامت کے ساتھ رونا، سسکیاں بھرنا، یہ بہت ہی محبوب ہے. حدیث پاک میں ہے، لعنی المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ مجھ کو اپنی پاکی بیان کرنے والوں سے زیادہ محبوب گناہگاروں کا تھوڑی تھوڑی سسکی سے رونا اور سسکیاں بھرنا، آوازیں ہلکی آواز نکال کے رو لینا، تو یہ مجھے سبحان اللہ کہنے والوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. کس قدر کرم نوازی ہے ان کی. تو بنیادی چیز تو ہے تقوی، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، جس سے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی ہم کو مل جاتی ہے. لیکن طریقہ بھی تو اس کا کوئی ہونا چاہیے، تو وہ ہے طریق سنت. اور گناہ سے بچنے کے لیے کچھ لوازم بھی ہیں، لازم بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کے ماحول سے اور گناہوں کے اسباب سے دور رہنا، مخلوط اجتماع، نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط، اور اسی طرح یہ اسمارٹ فون کے اندر گندگیاں، اور یہ کیبل اور ٹی وی گھروں کے اندر گھر گھر کے اندر آ گیا ہے. کتنے لوگ سنتا ہوں کہ فقر ہے، فاقہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، لیکن گھر میں 10-12-15 ہزار روپے کا تو ٹی وی رکھا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں. ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے 12-15-20 ہزار روپے کا، بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو یہ تو حال ہے ہمارا. تو اس طرح کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے، کیسے اللہ کی ولایت ملے گی. تو یہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہنا بہت ضروری ہے. ایسا ماحول جہاں نامحرم عورتیں ہوں، اور ایسا ماحول جہاں یہ اختلاط ہو اور ناچ گانا اور گناہوں کے کام، پٹاخے بازی، آتش بازی، رسومات، شادی بیاہ کی رسومات اور موتا کی رسومات، یہ سب جو ہے ان گناہوں کے اسباب سے اور گناہوں کے ماحول سے دور رہنا، تبھی تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو یہ موبائلوں کی جو گندگیاں ہیں، یہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہے، کتنا بڑے بڑے پہلوان جو ہے پھسل کے گر پڑے ہیں، بڑے داڑھی ٹوپی والے بھی اس میں گر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کیا چھوٹا کیا بڑا، بچے کو وہ ٹیبلٹ دلا دیا ہے، کسی نے کچھ دلا دیا، اس میں مشغول ہیں. اور بیرونی یہ یہود و نصارا کی کلچر جو ہے، وہ بچے بنیاد کے طور پر ہی سیکھ رہے ہیں، ان کی بنیادوں میں یہ زہر ہم ڈال رہے ہیں ان کارٹونوں کے ذریعے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کارٹون سے کوئی نقصان نہیں ہے. کارٹون سے تو اتنا نقصان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کارٹون کا عادی ہو جائے بچہ، پھر اس کا تو مسلمان رہنا بہت مشکل ہے. اگر وہ اس سے جدا نہ کیا جائے، اس سے توبہ نہ کرے، تو اس کا مسلمان رہنا بھی، ایمان رہنا بھی جو ہے بہت مشکل ہے. خطرے سے خالی نہیں ہے اس کا ایمان، کیونکہ بنیاد میں ہم نے اس کے یہود و نصارا کا کلچر ڈال دیا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی تو پھل پاؤ گے. نیم بوو گے تو نیم ملے گا، اور آم بوو گے تو آم ملے گا. تو بچہ ایک بیج کی طرح ہے، جو کچھ آپ نے اس میں ڈال دیا، اس کے کلچر میں ڈال دیا، اس کے بچپن میں ڈال دیا، وہی بڑھ چڑھ کے تناور درخت بنے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، اور ہمیں اولاد کی تربیت میں بھی عقل سلیم عطا فرمائے. تو اصل کام کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرا کوئی دوست نہیں مگر صرف متقی لوگ جو گناہ نہیں کرتے ہیں. یہ تہجد گزاری سے وعدہ نہیں ہے، اشراق پہ وعدہ نہیں ہے، عوابین پہ وعدہ نہیں ہے. کوئی نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے، عوابین کوئی گناہ تو نہیں ملے گا اس کو، لیکن بھائی اگر نامحرموں کو دیکھے گا تو یہ خدا رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا ہے اور آنکھوں کی حفاظت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا فرمایا ہے. اب آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، موبائلوں میں بیٹھے ہوئے گندگیاں دیکھ رہے ہیں، اور سڑکوں پہ عورتوں کو تاک رہے ہیں، اور ریلوے اسٹیشنوں پہ، جہاں جہاں بے پردگی ہے وہاں اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ ہم آنکھوں کا زنا کریں گے تو اللہ کی ولایت کیسے ملے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت بھی فرمائی ہے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، یا دیکھنے والی یا دکھانے والا. اور اسی طرح بیریش لڑکوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ نفس پرستی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ آنکھوں کا زنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لینا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، دونوں پر اللہ کے رسول کی لعنت کی بدعا ہے۔ تو لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ولایت کی باتیں، کیسے اللہ کی ولایت ہمیں ملے گی؟ اس سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو ان آلات سے ضروری ہے کہ ہم پاک کریں۔ ورنہ میرے دوستوں، میں عرض تو کر رہا تھا یہ شروع میں بات، کہ دنیا میں بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا ہے، وعدہ فرمایا بھی ہے کہ دنیا میں مزیدار زندگی دیں گے، لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اصل تو ہمارے لیے بدلہ آخرت ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلے گا ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے، اور اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے، اور اس کو مشکلات سے نکالیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو گناہوں سے بچتا ہے اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، اس کو گناہوں کو مٹائیں گے بھی۔ کتنے انعامات ہیں، اور بھی بہت انعامات ہیں، وہ صرف اور صرف اس بات پر ہیں کہ گناہ سے بچنا اور استغفار و توبہ کرتے رہنا۔ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے ماحول سے اور گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہیں۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک گناہ سے بچنا اور ایک گناہ کے اسباب سے حتی الامکان دور رہنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام، سونا ہو، جاگنا ہو، کپڑے پہننا ہو، غسل کرنا ہو، وضو کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، گفتگو کرنا ہو، کسی کے ساتھ تجارت معاملہ کرنا ہو، نوکری کرنا ہو، ہر کام کے اندر سنت کا طریقہ موجود ہے۔ تو ہم آئے کے کر کے چاہے ایک دم سے ہم سنتوں کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہر کام سنت کے مطابق کرو تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے پیارے اور مقبول، مقبول ترین ہستی ہیں کہ جو ان کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی ان کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چشمدید واقعہ بیان فرمایا کہ حرم شریف میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو آواز دی یا احمد، تو ایک دم سے جو ہے وہ جو صاحب دیکھ رہے تھے تو ان کے بیٹے کا نام احمد تھا، ایک دم ان کو جوش آ گیا کہ یہ احمد جو نام پکارا ہے میرے بیٹے کا بھی نام ہے، وہ تو وہاں موجود نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی مقبول اور پیاری ہستی ہیں کہ جو ان کی اداؤں کو اپنائے گا تو وہ بھی اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جائے گا۔ اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ میرے نبی جیسا ظاہر ہے اور میرے نبی جیسے یہ اتباع کر رہا ہے، تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے۔ بس یہی کامیابی کا راستہ ہے، جو ہم نے ابھی اشعار بھی پڑھے کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، اور جو ہے کہ کیا ہے اس کا دوسرا نشان، زندگی میری پابند سنت رہے۔ تو یہ پہلا مصرع تو محبت تو مانگ رہے ہیں، لیکن دوسرے مصرعے میں طریقہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا، 100% اتباع کرنا، یہ اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو ہر کام کو ہم سنت کے مطابق کریں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا تو اور آسان ہے۔ جو آج کل ہم نے اپنی زندگی کا ایٹیٹیوڈ بنا رکھا ہے، جو لائف اسٹائل ہمارا ہے، وہ تو سراسر تکلیف دہ ہے، سراسر تکلیف، کیونکہ تکلف پہ مبنی ہے۔ جو دین حق ہے اس میں ذرا بھی تکلف نہیں ہے، بناوٹ ہے ہی نہیں، بالکل فطری، ہماری دین بالکل فطرت ہے۔ تو ہم نے آسان کام کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مشکلات کا بوجھ لے لیا ہے۔ سنت طریقوں کو اختیار کریں۔ فرمایا سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ آسان ترین راستہ اگر اختیار کرنا ہے وہ سنت کا راستہ ہے، اور خوبصورت ترین، پیارا ترین راستہ اپنانا ہے تو وہ بھی سنت کا راستہ ہے، اور اکمل ترین یعنی اللہ تعالیٰ تک کامل طریقے سے پہنچانے والا، کامل اللہ کی محبت حاصل کرنے والا راستہ وہ سنت کا راستہ ہے۔ تو ہر کام میں ہم سنت کو اپنائیں۔ اب شادی بیاہ کو لے لیجیے، کس قدر رسومات، یہ حصے بھیجنا، مہندیاں لگوانا اور ویڈیو بنوانا اور آتش بازی اور پٹاخے، اور جو ہے یہ کلبوں کو ہائر کرنا، اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو تھوتھو کرتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ناک کٹا شخص ناک والوں میں، ایک شخص جو ناک والا تھا صحیح سالم آدمی تھا، سلیم الاعضاء تھا، وہ نقطوں کی بستی میں چلا گیا، ایسی بستی تھی جس میں کسی کے ناک ہی نہیں تھی. اب جب یہ اندر چلا گیا تو ہر آدمی جو ہے وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے ناک والے کو، حالانکہ عجیب تو وہ خود تھے جن کی ناک نہیں تھی، لیکن اب جہاں کوئی ملتا کہتا نکو آ گیا، نکو ناک والا آ گیا. آگے چلے تو پھر اس نے کہا نکو آ گیا. کوئی تیسرا چوتھا آدمی ملا، اس نے کہا نکو آ گیا. تو اب لوگوں کے کہنے سے سنتے سنتے بیچارے کو یہ سمجھا کہ یہ میری ناک کوئی عیب ہے، اب ناک کو چھپایا پھر رہا ہے. تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ لوگوں کے کہنے کی اس قدر ہم پرواہ کرتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے ہم اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن اللہ کا شیر ہے، اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. ہم زمانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے معاشرے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم غیروں کے طریقوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمارے اللہ کا اور رسول کا کیا حکم ہے. تو ہم زمانے سے نہیں ہیں بلکہ زمانہ خود ہم سے ہے. ہم اسلام پر عمل کریں گے، یہی کہا جائے گا بھائی اسلام کا زمانہ ہے، تو ہم کیوں عمل کرنے سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ ڈر اور خوف نکلتا ہے صحبت اہل اللہ سے. اولیاء اللہ کی صحبت میں اٹھو بیٹھو تو معلوم ہو یہ خوف مخلوق کا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دل سے نکل جاتا ہے. ورنہ یہی پریشانی ہے کہ لوگ کہتے ہوا آپ کی ویڈیو نہیں بنے گی، یہ کیسی شادی ہے آپ کی ویڈیو، آپ کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے، اور یہ جہیز نہیں دیا آپ کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے، یا یہ آپ نے کلب بک نہیں کرایا اور آپ نے روشنی نہیں کروائی، یا آپ نے یہ رسمیں نہیں کری، آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے، اس کو محبت سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر دشمنی ہے. اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر جلا دینا، دوستی محبت کہاں سے ہو گئی؟ تو دشمنی دشمنی ہے. خدا اور رسول کے طریقوں کے خلاف چلانا اپنے آپ کو اپنی اولاد کو، یہ تو سراسر اپنے ساتھ دشمنی ہے. تو معاملہ الٹا ہے، بجائے شرم ان کو آئے جو خدا اور رسول کے راستے پر نہیں چلتے. اب کسی عورت نے برقع پہننا شروع کر دیا، پردہ کرنا شروع کر دیا، تو بھائی اے بہن کہہ تم تو بڑی اچھی خاصی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اچھی خاصی تھی، ارے پہلے تم بری تھی، اب تم اچھی خاصی ہو گئی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ گئی. ورنہ اللہ کی نظر میں کیا قیمت ہے؟ جو انسان اللہ اور رسول کے راستے پر نہیں چلتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں جو خدا رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو پہلے تو جانور تھی، اب جو ہے تم کچھ انسان بن گئی، تم بہت اچھی ہو گئی، کہ تمہیں حیا آ گئی، بجائے اس کے کہ تم اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرو سڑکوں پہ اور لڑکے اور مرد تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی حرام خواہشات پوری کریں اور بے حیائی کریں، اب تمہیں عقل آ گئی کہ تم کو حیا آ گئی، شرم آ گئی تم کو کہ ہم یہ کیا کر رہے تھے، اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی، اب تم ٹھیک ہو گئی، اب تم اللہ اور رسول کی نظر میں محترم ہو گئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس معاشرے کی نظر میں ہماری قیمت معتبر ہے، کوئی فائدہ دے گی؟ اللہ کی نظر میں ہماری قیمت بڑھ جائے تو وہ ہے ہماری قیمت، وہ ہمیں فائدہ دے گی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قیمت اللہ اور رسول کی نظر میں کیا ہے. ہم معاشرے کی آوازیں کسنے پہ نہ جائیں. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ جب سے میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل قیامت کے دن تمہاری استقبال ہوگا، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا شرف ہوگا اور آئیے آئیے ہوگا. اور جو لوگ خدا رسول کے نافرمان بغیر توبہ کیے مر گئے، ان کو تھتکارا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ہم اپنے راستے کو چن لیں کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں ہم معاشرے کی بات مان کر اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ جہنم کا راستہ ہم اپنا کلیئر کر رہے ہیں اور جنت کا راستہ ہم اپنا بند کر رہے ہیں. تو معاشرے کی باتوں میں آ کر، کسی کے کہنے سننے کی باتوں میں آ کر، ہم اپنا سنت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور چوتھا کام یہ کہ بھائی کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں، کسی کو اپنا مرشد و مربی بنا لیں، اور جو ذکر وہ بتائے روزانہ کا، اس ذکر کو پابندی کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کرنا. بعض لوگ تو اطلاع اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی اگر ہم اطلاع کر دیں گے شیخ منع کر دے گا. ارے بھائی شیخ تمہارا بھلا چاہتا ہے، یہ پہلے تو یہ بتا دو کہ شیخ بنائے کس لیے، تاکہ رہنمائی کریں، برائی سے چھٹکارا ملے، بھلائی مل جائے. شیخ تمہارا نفع چاہتا ہے، تو تم کو اگر اعتماد ہی نہیں ہے اپنے شیخ پر تو تمہارا کام کیسے بنے گا؟ ہاں فرمایا ایک موقع مفسر نے کہ من اعترض الی شیخه ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح له ابدا، کہ جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا صاحب یہ کیا بات ہوئی ہم تو یوں اور پھر ہمیں معاشرہ کیا کہے گا اور یہ کس راستے پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ کسی نے ہمارے دوست سے پوچھا کہ بھائی آپ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تم نے کہ یہ تم نے رسموں میں جانا چھوڑ دیا اور یہ شادی بیاہ کے رسومات کے اندر خرافات کے اندر شرکت منع کر دی کن لوگوں میں تم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو ہم سے انہوں نے پوچھا ہم نے کہا بتا دو بھائی ہم ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو خدا اور رسول کا راستہ بتاتے ہیں کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں اچھائی کی باتیں تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے تو اپنے شیخ پر اعتماد ہونا چاہیے اور اگر اعتماد نہیں ہے تو فرمایا کہ کبھی بھی یہ فلاح نہیں پا سکتا کہ اعتراض کرے یا اپنے شیخ کو حقیر سمجھے حقارت سے دیکھے تو یہ کبھی بھی فلاح پا نہیں سکتا تو بھائی ذکر اللہ کی پابندی کریں گے اور جو اپنے اندر عیب نظر آئے کمی کوتاہی ہو اس کی ہم باقاعدہ اطلاع کرتے رہیں حالات کی اطلاع کرتے رہیں اور جو تجویز ملے اس پر اعتماد کے ساتھ عمل کریں یہ نہ سوچیں کہ شیخ کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہم زیادہ جانتے ہیں شیخ نہیں جانتا کیونکہ شیخ تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے چھوٹے سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا چھوٹا سا حجرہ شریف تھا اور اس سے پہلے تو اور بھی تنگی حالات میں حضرت نے ہمارے گزاری ہے کیسے کیسے حالات ہیں لیکن حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے کسی نے کوئی صاحب امریکہ سے آئے تھے تو انہوں نے وہ حیران ہو رہے تھے کہ سارے عالم میں ہمارے حضرت کا ڈنکا پٹا ہوا ہے سارے عالم میں حضرت کا نام ہے تو یہ اتنے چھوٹے سے کمرے سے کیسے جو ہے یہ سارا پھیل رہا ہے معاملہ دین کا کیسے حضرت مشہور ہو گئے یہاں سے تو حافظ ضیاء الرحمان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ بھائی جنریٹر کتنا سا ہوتا ہے لیکن جب چلا تو پورے شہر کو روشن کر دیتا ہے پاور ہاؤس کتنا ہوتا ہے تو پھر وہ پورے شہر کو روشن کرتا ہے کہ نہیں تو میرے دوستو یہ مت سمجھو کہ شہر تو اپنی کوٹری میں بیٹھا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہمارے حضرت کے پاس تو ساری دنیا سے لوگ ہوتے ہوئے آتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ جبکہ راستہ ایک ہی ہے کامیابی کا اور مسائل سے نجات کا خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ایک کام تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے ایک غم ہم پال لیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے بس کام بن جائے گا سارے غم جو ہے یہ مٹ جائیں گے ہمارے مٹ گئے رنج و غم ہاں سارے زندگی کے رنج و غم مٹ جائیں گے حالات ہوں گے لیکن محسوس نہیں ہوں گے تو سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور ذکر اللہ کی پابندی جو شیخ نے ذکر بتایا ہو اس کو پورا کرنا ہے اور پھر پانچواں کام تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ کسی کو اپنا مرشد بنائے جس سے مناسبت ہو اور اس کے پاس پابندی سے آیا جایا کرے کچھ وقت گزارے محض بیان سن کے چلے جانے سے تمام باتیں وہ نہیں ملتی نافع تو ہوتا ہے لیکن کامل نفع نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا جینا کھانا پینا کچھ ہو تو تمام باتیں پھر انشاءاللہ تعالی چونکہ دل سے دل کو راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے دل سے دل میں راستے بنائے ہیں خفیہ راستے تو دل کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ظلمت ہوگی برے ماحول میں بیٹھیں گے تو وہ ظلمت قلب میں آئے گی اور نیک صحبتوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نیکی قلب میں آئے گی نور دل میں آئے گا تو اصل کام تو یہی ہے فرمایا کہ ایک ہی کام یہ کر لو کہ تم صحبت اہل اللہ اختیار کر لو تو تمہیں گناہ چھوڑنا نہیں پڑیں گے خود چھٹنے شروع ہو جائیں گے خود ہی چھٹنے لگیں گے تمہیں خود ہی نفرت ہو جائے گی کہ ہم یہ کس گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور پچھلی زندگی پھر شرمندگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما دے اللہ کی مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ ترجمہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عاقل اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے اللہ تعالیٰ کے امر کا اور عمل کرے ما بعد موت کے لیے اور احمق اور نادان شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو اس کی تشریح کیونکہ طویل ہے وقت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ کل دوبارہ اس حدیث شریف کو پڑھ لیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچہ پیدا ہونے کے وقت کی سنتیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا چاہیے، اذان جب دیں تو پوری جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے وہ دونوں کلمے بھی شامل ہوں تاکہ اذان کامل ہو. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھیں، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا، عقیقے کا گوشت کچا یا پکا پکا کر تقسیم کرنا. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. یہ جو سزا دینا ہے یہ یوں ہی سزا نہ دے اپنی مرضی سے، اس کا طریقہ اپنے یہی بتاتا ہوں کہ اپنے مرشد سے پوچھ لے، کسی کو اپنا بڑا بنائے اور ایسی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ جو بچوں کو اور زیادہ بگاڑ دے بجائے اس کے اس کا طریقہ پوچھ لے کہ کس طرح بچوں کو کیا سزا دینی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. تنبیہ میں فرمائے کہ آج کل لاٹ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی، اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. اللہ تعالیٰ پچھتاوے سے حفاظت. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہجرت مدینہ طیبہ میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی اور اصحاب نے خفیہ خفیہ روانہ ہونا شروع کیا. ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں کے قریب خانہ کعبہ کے ہے ایک مکان مشاورت کا تھا جمع ہوئے اور بعد گفتگو بسیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دیں. نعوذ باللہ من ذلک. بنی ہاشم کے آپ کے حامی آپ کے ہیں، سارے قبائل قریش سے طاقت مقاومت کی نہیں رکھ سکتے، بے ضرور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راز پر مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جائیں. آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا. آپ امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہم راہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چکے. یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے. باقی انشاءاللہ دعا کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور جو کوتاہی قصور ہو گیا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی. اے اللہ تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو، حاضرین و حاضرات کو اور تمام مسلمانوں کو 100% گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، پوری امت کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو گناہ سے طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، فکر آخرت نصیب فرما دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. یہ دنیا تو چند دن کی ہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اے اللہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، ہم اسی کو اپنی جائے استقامت سمجھنے لگے ہیں، اسی پر محنت کرنے لگے ہیں. اے اللہ حالانکہ یہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے، اے اللہ اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، فکر آخرت نصیب فرما، تعمیر آخرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا جذب نصیب فرما اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ دونوں جہان کے کام ہمارے بنا دے، اے اللہ دونوں جہان کے کام بنا دے، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، تنگی کو بدل دے فراقی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، غموں کو بدل دے خوشی سے، تکلیف کو بدل دے آسانی اور راحت سے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد حکیم شاہ مولانا عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں برکت عطا فرما، حضرت کے اہل دولت قضا کو بھی خوب صحت اور خوب عافیت نصیب فرما، اور اللہ عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اور تمام احباب اور خدام کو بھی، اور ہمارے حضرت کا جو جامع حکیم الامت ہے، اے اللہ اس کے جو جو مسائل ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرما، اور اے اللہ اس کی خوب خوب امداد فرما، اور جو بھی ارادے ہیں نیک اے اللہ اس میں بامراد فرما. اور اے اللہ میرے مرشدین سابقین کو اے اللہ جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ان کی آل و اولاد پر بھی اے اللہ خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.